بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج ہفتہ ہے، دائے کی 25، جنوری کی 15 اور جمادی الثانی کی 12 تاریخ، اور آپ کا میزبان آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ خاص تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قاری جناب علی اصغر برمند نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہے، اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ پابندیوں اور دھونس دھمکیوں سے ایران کی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ہرگز نہیں رک سکتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چین نے اپنے 25 سالہ جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی شرائط تسلیم کرنے سے عوام پر دباؤ بڑھتا ہے، اور ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں طاقتور دھماکہ خیز مادہ ملنے سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ پابندیوں اور دھونس دھمکیوں سے ایران کی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ہرگز نہیں رک سکتا۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنے دورہ ہرمزگان کے دوسرے روز فرسٹ بحری زون سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کی جانب سے تیار کی جانے والی دفاعی مصنوعات کی نمائش کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیوں سے اس کی کسی بھی صنعت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود ہر شعبے میں ترقی کا عمل جاری ہے، اور جب تک ایرانی قوم میں یہ عزم و حوصلہ باقی ہے، ایران کا کوئی بھی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے سلسلے میں ایرانی عوام کو کسی بھی طرح کی کوئی تشویش لاحق نہیں ہے، اور دشمنوں کی ہر چال پر ایران کی مسلح افواج کی مکمل نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ ایرانی عوام کی سیکیورٹی کی ضمانت مسلح افواج ہیں، جو ہماتن ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل آمادہ ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر رئیسی نے کہا کہ علاقے میں اگرچہ کوئی جنگ نہیں ہے، تاہم ایران کی مسلح افواج کی مکمل آمادگی قابل ذکر اور قابل فخر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چین نے اپنے 25 سالہ جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ چین کے اختتام پر کل جمعے کے دن کہا کہ اس دورے میں فریقین نے آج سے باہمی تعاون کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد کہا کہ اس دورے میں 25 سالہ معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کے اعلان کے علاوہ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا تحریری پیغام بھی جمہوریہ چین کے صدر کو پیش کیا گیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ ویانا مذاکرات میں ہم نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، کہا کہ چین اور روس کے نمائندوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی حقوق کی حمایت میں مثبت کردار ادا کیا اور وہ پابندیوں کے خاتمے کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ ہمیں امید ہے کہ مغربی فریق حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ایک ایسا اچھا سمجھوتا کرنے کے لیے ویانا میں مذاکرات انجام دے گا جن میں ایرانی قوم کے مفادات اور حقوق نظر آتے ہوں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران قلیل مدت میں ایک اچھا معاہدہ طے پانے کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن اس کا انحصار مغربی فریق پر ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کرنے سے عوام پر دباؤ بڑھتا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد میں قومی سلامتی پالیسی کے پبلک ورژن کی اجراء کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم عالمی مالیاتی فنڈ کے پاس جب بھی جاتے ہیں مجبوری میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قرض لینے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کی شرائط ماننی پڑتی ہیں جس کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ حکومت اور عوام ایک ہی سمت میں چلیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر معیشت درست نہ ہو تو آپ خود کو زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ عرصے بعد ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے تو ہماری سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس آخری مرحلے میں اس وقت جاتے ہیں جب مدد کرنے والا وہ آخری ادارہ رہ جاتا ہے۔ پاکستان کی تاجر برادری نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور اس سلسلے میں مواقع کی تلاش اور مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے ایک آن لائن اجلاس تشکیل دیا۔ اس آن لائن اجلاس میں ایران اور پاکستان کے ساتھ ساتھ روسی کمپنیوں نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں استنبول میں پاکستان کے کونسلر جنرل اور ایران میں پاکستان کے کمرشل اتاشی نے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ حالیہ مہینوں کے دوران پاکستان کے تجارتی ٹرک ایران کے راستے ترکی اور جمہوریہ آذربائیجان گئے ہیں۔ اس اجلاس میں ٹرانزٹ کے اس عمل پر بھی گفتگو کی گئی اور مختلف مسائل پر غور کیا گیا۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں طاقتور دھماکہ خیز مادہ ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو دہلی کی غازی پور پھول منڈی کے گیٹ نمبر 1 کے نزدیک ایک کالے رنگ کے لاوارس بیگ سے دھماکہ خیز مادہ آئی ای ٹی برآمد ہوا۔ دہلی کے پولیس کمشنر راکیش استھانا کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ خطرناک دھماکہ خیز مادے کے بیگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بم ڈسپوزل اسکواڈ نے دھماکہ خیز مادے کو ناکارہ بنا دیا۔ ہندوستان جانے والے افغان فوجی کیڈٹوں نے نئی دہلی میں اس ملک کی وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے احتجاجی اجتماع کیا۔ طلوع نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سابق حکومت کے دور میں ہندوستان جانے والے افغانستان کے ان فوجی کیڈٹوں نے ہندوستانی حکام کی جانب سے ان کے حقوق کی پامالی اور وعدوں کی خلاف ورزی کیے جانے پر کڑی تنقید کی۔ افغانستان کے ان فوجی طلبہ نے اپنی اقتصادی بدحالی اور نفسیات پر پڑنے والے اس کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستانی حکام کی جانب سے ان کی صورتحال پر توجہ دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی، لیکن ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب سے، جن سے اسکائپ کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے. شمسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شمسی صاحب، اس وقت ہندوستان میں دھرم سنسد کے نام سے جو اشتعال انگیز اجتماعات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا یہ سلسلہ جاری ہے یا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اور اس میں سماعت شروع ہونے کے بعد اس پر کچھ پابندی یا روک لگائی گئی ہے؟
نہیں، ابھی تک تو کوئی پابندی نظر نہیں آ رہی ہے اور ابھی تک کوئی بہت زیادہ سختی بھی نظر نہیں آ رہی ہے حکومت کی جانب سے. ہرچند کے سپریم کورٹ نے نوٹسز دیے ہیں اتراکھنڈ کی گورنمنٹ کو، یو پی کو بھی، دلی کو بھی، اور ان سے جوابات طلب کیے ہیں. وہ 10 دن کا وقت دیا ہے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ جیتیندر نارائن تیاگی کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے لیے بھی بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے. وہاں کے جو ہندو سنت ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اس کو آج 14 دن کی عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا ہے. اور اصل میں یہ جو اس وقت چل رہا ہے سب، یہ سب ہندو مہا سبھا کے ذریعے سے چل رہا ہے. ہندو مہا سبھا جو ہے وہ ایک ذیلی تنظیم ہے آر ایس ایس کی، حالانکہ آر ایس ایس اس سے کنارہ کرتی، لیکن وہ ذیلی تنظیم ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا 1948 میں اسی تنظیم کے ایک ممبر نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا، اور گاندھی جی کا قتل بھی کس لیے کیا تھا؟ کیونکہ گاندھی جی کو اس کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے. تو ان کی بنیاد جو ہے وہ ہندو خاص بات یہ ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو ہندو مہا سبھا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہندوتو کو بڑھاوا دینا نہیں، ہندوتو کو آگے لے جانا نہیں ہے، یا اس کی شان و شوکت میں اضافہ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد ہے دوسرے مذہبوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور دوسرے مذہبوں کے خلاف زہر اگلنا. پورا کام یہی کرتے ہیں کہ آپ ان کے جتنے بھی پروگرام ہوں گے، جتنی دھرم سنسد ہوگی، اس دھرم سنسد میں آپ ہندوازم کی تعریف نہیں سنیں گے ان کے منہ سے. ہندوؤں نے کیا کیا کام کیے وہ نہیں سنیں گے آپ. آپ ان کے کسی بھی دھرم سنسد میں جائیں گے، اس میں یہ مسلمانوں، عیسائیوں یا سکھوں، یہاں تک کہ جین کے خلاف بھی لوگ بولنے لگے ہیں. جو جین مذہب، جس کو سب لوگ ہندو مذہب کا ہی وہ حصہ سمجھتے ہیں، اس کے خلاف بھی ایک انوپ منڈل نام کی تنظیم ہے جو پیچھے پڑی ہے. اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جینیوں کو، چونکہ 50 لاکھ کی آبادی ہے، ان بیچاروں کی آواز نہیں ہے اور ان کی کوئی سننے والا نہیں. کتنا وہ چلاتے رہتے ہیں اس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ان کی کوشش یہ ہے ہندو مہاسبھا کی کہ اس کو ہندو راشٹر بنائے. اصل میں جب انگریز، یہ جو ہندو مہاسبھا ہے 1915 میں بنائی گئی تھی، اور ان کو یہ امید تھی کہ جب ہندوستان سے انگریز جائیں گے تو یہاں وہ ہندوؤں کو سونپ کے جائیں گے. تو لیکن یہاں کے ہندو جو تھے وہ ایک سیکولر نظریہ رکھتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں خود ذات پات کے اتنے ٹکڑے ہیں، اور جو ہندو مہاسبھا ہے یہ سب اپر کاسٹ کی تنظیم ہے. تو جو دلت وغیرہ تھے ان کو بڑا خطرہ تھا، اور جو دوسرے طبقات ہیں ان کو بہت خطرہ تھا. تو اس کی وجہ سے ہندوؤں نے سیکولر ملک منظور کیا. مسلمانوں کو تو پاکستان دیا گیا پاکستان کے نام سے، لیکن جو یہاں لوگ رہتے تھے، جو مسلمان تھے، جو یہاں کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سیکولر ملک چاہتے ہیں. اور سیکولرزم اس کی وجہ سے ہوا، یہ ان کے دل میں پھانس ہمیشہ سے کھٹک رہی ہے. اور یہ اعلان کرتے ہیں ہندو راشٹر بنانے کا، اور اس کے ہندو راشٹر بنانے کا مقصد جو ہے وہ اقلیتوں کو ختم کرنے کا. اور اسی لیے وہ جو انپورنا دیوی نام کی ایک بدماش عورت ہے، اس نے یہ کہا کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل بھی کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ قتل کرنے سے کوئی ملک خوشحال ہو جاتا ہے، یا اگر 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا تو دنیا خاموش رہے گی یا مسلمان خاموش رہیں گے. پتہ نہیں اس کی کیا عقل ہے اور کیا فہم ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یہ اصل میں ہندوستان کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، کیونکہ ہر اقلیت کے خلاف ہیں یہ. یہاں تک کہ جن سکھوں کو ہندوستان کا محافظ سمجھا جاتا تھا، جن کو ہمیشہ جن کی وفاداری پر ناز کیا گیا، ان کے خلاف باتیں کرنے لگے ہیں، ان کو خالصانی کہہ کے یا ان کو طرح طرح کے تانے دے کر یہ لوگ ذلیل کرنے لگے ہیں. تو اس وقت تمام اقلیتیں جو ہیں وہ ان کے نشانے پر ہیں، اور اس میں ایک مرتد بھی شامل ہو گیا. اس مرتد کے بارے میں یہ کہ اس نے اپنی زندگی کا آغاز شیعہ علماء کے خلاف تحریک چلا کر کیا. اس وقت ایک سنی وزیر کی حمایت حاصل تھی اس کو. بعد میں جب وہ سنی وزیر ہار گئے تو اس نے شیعہ سنی کا گیم کرنے کی کوشش کی، انہی لوگوں کی، فرقہ پرست طاقتوں کی حمایت سے، اور حضرت عائشہ کے خلاف کیا کیا اس نے کیا، اور دوسرے سنی علماء سنیوں کے خلاف باتیں کہیں. یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے خلاف ایک آئینہ تعمیر فلم بنائی
جی.
اور اس کے بعد پھر اس نے ابھی پیغمبر حضرت محمد کے سلسلے میں کیا کیا کہا, قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں کیا کہا, اور وہ مرتد پہلے ہو چکا تھا لیکن اس کو ان لوگوں کی زبردست سپورٹ کی, اور اس کی سپورٹ کی یہاں تک کہ یہ عالم ہے کہ اس کے اوپر عصمت دری کا ایک مقدمہ قائم ہے. اس نے اپنی ڈرائیور کی بیوی کو کی عصمت دری کی, لیکن اس پر مقدمہ چلانے کو گورنمنٹ تیار نہیں ہے, اس کو گرفتار کرنے کو تیار نہیں, جبکہ ہندوستان میں عصمت دری کے خلاف بہت سے زیادہ سخت قوانین ہیں. تو ایسے حالات سے گزر رہے ہیں, وہ تو کہیے اگر سپریم کورٹ نے نہ کہا ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا, شاید اس کو جتین نارائن تیاگی جو ہے اس کو پکڑا بھی نہ جاتا اور ویسے ہی حالات چلتے رہتے. لیکن ابھی بھی ابھی ان لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ علی گڑھ میں ہونا ہے اگلی دھرم سنسد جو ہے. دیکھیے بہرحال اللہ مالک ہے, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حالات پیدا ہو گئے اچانک دو تین دن میں
جی,
اس نے ان کی تمام سیاست کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا, اور اس سیاست نے یوں الٹ پلٹ کے رکھ دیا ان کو کہ اس وقت شیڈیول کاسٹ کی بات کرنے کے لیے لوگ نکل آئے ہیں, یو پی میں سب سے زیادہ ہنگامہ ہوا ہے اور جی. سوامی پرساد موریہ, سوامی موریہ کی وجہ سے یہ ہو سکا ہے کہ انہوں نے ایک دم سے اس کا رخ جو ہے وہ
جی.
اپر کاسٹ اور لوور کاسٹ کے درمیان بدل دیا, اور شیڈیول کاسٹ اور بیکورڈ ٹرائبس اور بیکورڈ کلاسز کے بات اٹھا کر انہوں نے جو ایک ہندو مسلم کی جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کے اوپر بہت حد تک پانی ڈال دیا ہے.
جی بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. یہ جو اس وقت خاص طور پر یہ دھرم سنسد اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور مسلمانوں کی خاص طور پر نسل کشی کی بات کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نئے سال پہ جو عیسائی مذاہب ہیں ان کے چرچوں پر بھی حملہ کیا گیا, ان کو بھی مارا گیا, سکھوں کا بھی. جو یہ فرقہ واریت جو پھیلائی جا رہی ہے, یعنی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے خلاف مجموعی طور پر جو ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا جو چند ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟
دیکھیں بالکل براہ راست تعلق ہے
جی.
اور ہم نے ہندوستان میں مختلف مواقع پہ دیکھا ہے کہ جب برسر اقتدار پارٹیاں جو ہوتی ہیں تو جب ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں رہ جاتا
جی.
ہے تو وہ پھر اسی ہندو مسلم اور مذہب کا کارڈ استعمال کرتی ہیں. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے یا اختلاف ہے, چاہے وہ مذہبی اختلاف ہو یا سماجی اختلافات ہو یا جو قومی اختلافات ہو, یہ ہندوستان میں جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ہندوستان ایک گنگا جمنی تہذیب کا ملک ہے اور یہ ہے, تو یقیناً ہے ہی ہے. لیکن وہاں پر یہی ایک مسئلہ ہے کہ یہ ساری اس طرح کی تقسیم بہت اس کی تاریخ بڑی قدیم ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے. تو یہ چیز ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہاں کے جو سماج ہے ان کے ذہن میں یہ تقسیمات ہیں, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے آئین میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے, اور سیکولرزم کی اور مساوات کی اور اقلیتوں کے اقلیت کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے دوا وہیں پر ہوتی ہے جہاں پر بیماری ہوتی ہے. تو یہ چونکہ ہندوستان نئے ہندوستان کی تعمیر کرنے والوں نے اس مسئلے کو باضابطہ اچھی طرح سے محسوس کیا کہ یہاں پر کس طرح کا ماحول ہے یا کیسا زمینہ ہموار ہے جس سے غلط فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس کو اس چیز کو استعمال کر کے ہندوستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, تو اس ضرورت کو محسوس کیا اور اسی لیے ایسے قوانین بنائے آئین میں, ایسے ان سب چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا. لیکن ظاہر بات ہے وہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا, اور یہ جو جماعتیں ہیں اور جو کچھ پارٹیاں ہیں وہ اس کمزوری کو, ہندوستانی معاشرے کی اس کمزوری کو سمجھتی ہیں اور اسے استعمال کرتی ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ انہیں فائدہ بھی ہوتا ہے بہت سارے مقامات پر ہوا ہے. لیکن بہرحال اب چونکہ زمانہ تھوڑا تبدیل ہوا ہے اور رائے عامہ میں جو آگہی ہے اور علم ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, سمجھداری بھی بڑھی ہے, تو اب دھیرے دھیرے یہ ہتھیار کند ہوتا جا رہا ہے ہندوستان میں. لیکن اب بھی جو پارٹیاں ہیں اور جنہوں نے بڑے بڑے میدان فتح کیے ہیں اسی کے سہارے, نہ کام کے سہارے نہ کسی چیز کے, بلکہ اسی फ़िरका वारियत और मज़हब के सहारे, तो उन्हें अब भी इससे उम्मीद है। और इसलिए हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जब इलेक्शन करीब आता है, आप हालिया कुछ अशरों के दौरान देख लें कि जब भी इलेक्शन आता है तो किसी न किसी तरह से फ़िरका वारियत सर उभारती है, और ख़ास तौर से मुसलमानों को निशाना ज़रूर बनाया जाता है। यकीनन ईसाई अकलियतें हैं, और जैसा कि आपने फरमाया और शकील शमसी साहब भी फरमा रहे थे, मुख्तलिफ अकलियतों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन मुसलमानों को ख़ास तौर से यूँ भी निशाना बनाया जाता है कि एक तरह से जो तवील अरसे तक हुकूमत रही है हिंदुस्तान में मुसलमानों की, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो इसलिए ज़्यादातर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जो धर्म संसद का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो उसका बिल्कुल बराह रास्त ताल्लुक इलेक्शन से है, और हमेशा यही हुआ है। आरएसएस के बारे में तो सभी को पता है कि इस तरह से हमेशा माहौल बनाती है वो, और बहुत कोशिश करती है आरएसएस, हर तरह से कोशिश होती है, यानी उसकी ज़हली तंजीमें वो सरगर्म हो जाती हैं, और उसके अलावा वॉलंटियर्स जो हैं रज़ाकार हैं वो भी जाते हैं मुख्तलिफ मकामात पे। तो बहरहाल अब जो सूरत हाल है, और इलेक्शन में जब ये शिद्दत पसंद जमातों को ख़तरा महसूस हो जाता है कुछ थोड़ा है, तो फिर और ज़्यादा ये इस तरह का सिलसिला ज़्यादा नज़र आता है। और यूपी में ख़ास तौर से जो सूरत हाल नज़र आ रही है सियासी इलेक्शन से कबल, और जिस तरह से हालात बन रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ख़तरा महसूस हो रहा है कुछ पार्टियों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिलसिला बढ़ सकता है।
प्रोग्राम के बारे में हमें अपने नाज़रीन की राय का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अज़ीज़ नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया।
ये तहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन अभी आप प्रोग्राम अंदाज़े जहान समात फरमा रहे थे, और अब हम पेश कर रहे हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
Jibrilu ata laylata asra wa Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Fa Muhammadun huwa sayyid. محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس نے تمام انسانوں پر دنیا اور آخرت کی حقیقتوں کو واضح کر دیا ہے۔ لوگ جن تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس کے سامنے وہ روشنی منور کی جس کے ذریعے صراط مستقیم عیاں ہو گئی، کامیابی اور ناکامی کی راہیں متعین کی، اور ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت و شرف کا مقام بخشا۔ اس عظیم تبدیلی کا تقاضا یہ تھا کہ انسانوں پر قرآن کریم کے کچھ حقوق و فرائض لازم کر دیے جائیں۔ قرآن کریم پروردگار عالم کا وہ حقیقی کلام ہے جو اس کے بندوں کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اب جو شخص اور قوم اس سے متمسک رہے گی وہ ضرور کامیاب ہوگی، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم ہماری آزادی کا منشور ہے۔ قرآن کریم ہماری آزادی کی راہ کا تعین کرنے والا ہے۔ اس کتاب میں توحید و رسالت کی تلقین بھی ہے اور طریقۂ بندگی کے اطوار بھی، طہارت و پاکیزگی کے دروس بھی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگیاں بھی، مغرور و متکبر قوموں کے قصے بھی ہیں، اور ان کے عروج و زوال کی تاریخ بھی، حکومت و اقتدار کے داؤ پیش بھی ہیں اور سیاست کی تعلیم بھی۔ اس نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان کس طرح کے پاکیزہ تعلقات ہونے چاہیے۔ اس میں میاں اور بیوی کے دائمی اصول بھی ہیں اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق کے متعلق احکامات بھی ہیں۔ نافرمانی کرنے والوں کے لیے تحدید و وعید بھی ہے اور شیطان مردود کی چالوں سے محفوظ رہنے کی تدبیریں بھی۔ جی ہاں، قرآن کریم وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جو اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے جسم و روح کی بیماریوں کے لیے علاج ہی نہیں بلکہ ذہن و دل کی پراکندگی اور اخلاق و کردار کی کمزوریوں کے لیے اکسیر بھی ہے۔ یہ انسانوں کو ایک عظیم شخصیت کی حامل بنانے والی معتبر اور خدائی کتاب ہے۔ یہ انصاف و ناانصافی، اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ غرض کہ یہ کتاب موجودہ زندگی کے مسائل کا حل بھی پیش کرتی ہے اور آنے والی زندگی کی کامیابیوں کی ضمانت اور اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ آج انسانوں کی سب سے بڑی مشکل جدید ٹیکنالوجی کا رکھنا یا بنانا نہیں ہے، بلکہ انسان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ ان آلات کو استعمال کیسے کیا جائے۔ قرآن انسان کو ہر چیز کے صحیح استعمال کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن لوہا کشف کرنے اور اس کو لوگوں کے منافع کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر ابتدا سے انتہا تک قرآن کریم کے سوروں پر دقیق نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم نے انسانوں کو سعادت اور خوشبختی کے ساتھ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے بہترین راہ کی نشاندہی کی ہے کہ عزت و سربلندی، بھائی چارگی اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارو، ظلم و ستم اور استبداد کے ساتھ نہیں۔ عربی زبان میں معنی سمجھنے میں اعراب کا بہت بڑا کردار ہے، اس لیے اعراب کی طرف توجہ دینا زیادہ اہم ہے، کیونکہ اعراب کی شناخت میں غلطی معنی میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے اور کبھی تو اللہ تعالیٰ کی مراد کے مخالف معنی دیتا ہے۔ کاتبان وحی شروع میں قرآنی الفاظ کو نقطہ اور اعراب کے بغیر لکھتے تھے، اور یہ کام جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بستے تھے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن بعد کی نسلیں خاص کر غیر عرب یعنی عجم کے لیے بعض اوقات مختلف قراءتوں اور معنی میں تبدیلی کا باعث بنتا تھا۔ اسی لیے اختلافات قرآن کے معنی میں تحریف اور تغیر کے خاتمے کے لیے اعراب لگانا بہت ضروری ہو گیا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم رانا محسن رانجھا صاحب، لاہور، پنجاب، پاکستان سے سلام اور خیریت دریافت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں۔ ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے۔ آپ کی خبریں، تبصرے اور مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام منفرد ہوتے ہیں۔ صبح کی نشریات میں صبح امید پروگرام بہت عمدہ، معیاری اور صداقت پر مبنی پروگرام ہے، بہت پسند ہے، اس سے زندگی میں بہت زیادہ نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی ریڈیو اسٹیشن پروگرام نشر نہیں کرتا جیسے کہ تہران ریڈیو کرتا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اللہ پاک اس مصیبت سے سبھی کو نجات دے، آمین۔ اور سامعین، محترم رانا محسن رانجھا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، حاجیوں کا قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے قریب پہنچا۔ قافلے والوں نے قریب پہنچ کر اجازت طلب کی تو صحرا میں رہنے والی خاتون نے کہا، خوش آمدید اے خانہ خدا کے زائرو، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے وہاں آرام کرنے لگے۔ خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا روتا پیٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے قریب آ کر خاتون کو بتایا، اونٹ جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ان کو چھڑاتے ہوئے تمہارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ چرواہے نے آہوزاری کرتے ہوئے مزید کہا، خاتون یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے اور اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ خاتون فوراً آگے بڑھی تاکہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرائے۔ خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے مت چیخو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جبکہ اس قسم کا سانحہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ خاتون نے کہا، محترم حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اب جبکہ آپ کو اس کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں۔ حاجیوں نے پوچھا، کیوں؟ خاتون نے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے مدد طلب کروں۔ سامعین، ہم اور آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، لیکن اس ایک آیت پر صحرا میں رہنے والی خاتون عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ صبر اور نماز کے ذریعے راضی برضائے الہی ہے۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کون کون قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھی جانے والی اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خاتون نے کہا، خداوندہ، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگارہ، تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے اس جوان بیٹے کی مغفرت فرما۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 25 دی 12 جمادی الثانی اور 15 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ بارہ جمادی الثانی سن 643 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مفسر و ماہر لسانیات، فقیہ اور عالم دین ابو الحسن علی بن عبد الصمد شافعی نے وفات پائی۔ وہ مصر کے ایک علاقے سخا میں پیدا ہوئے، اسی لیے سخاوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے شام چلے گئے اور دمشق میں قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے حدیث، اصول دین اور تجوید میں متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں جواہر اور سفر السعادہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پندرہ جنوری سن 1848 عیسوی کو السلواڈور نے وسطی امریکہ کی یونین کی تحلیل کے بعد باضابطہ طور پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن اپنی خود مختاری کے ایک صدی کے بعد بھی یہ ملک امن و استحکام سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ یہ ملک برس ہا برس تک اسپین کے قبضے میں رہا، اور 1821 میں السلواڈور نے اسپین سے آزادی حاصل کی۔ نیز سن 1824 میں وسطی امریکہ کی یونین کی رکنیت اختیار کر لی۔ اس یونین کی تحلیل کے بعد السلواڈور مکمل طور سے خود مختار ہو گیا۔ واضح رہے کہ سن 1931 میں السلواڈور کو عالمی منڈی میں چائے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے شدید اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ السلواڈور وسطی امریکہ کا سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ گنجان آبادی والا ملک ہے۔ پندرہ جنوری سن 1971 عیسوی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حکومت پاکستان نے اس مزار کے لیے سن 1957 میں 61 ایکڑ زمین مخصوص کر دی تھی۔ اس مزار کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا، جسے حکومت نے فوری طور پر منظور کر لیا، اور 31 جولائی سن 1960 کو صدر ایوب خان نے اس مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ 11 سال کے بعد 15 جنوری 1971 کو اس مزار کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ اس سے متصل نوادرات کا ایک حال بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس میں قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ مزار کے اطراف میں حکومت نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک خوبصورت باغ تعمیر کیا ہے، جسے باغ جناح کا نام دیا گیا ہے۔ 25 دسمبر 1357 ہجری شمسی کو ایران کے عوام اور شاہ کے فوجیوں کے درمیان وسیع پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے بعد بہت سے فوجی جو یہ سمجھ چکے تھے کہ عوام کی جد و جہد برحق ہے، عوام سے مل گئے۔ عوامی تحریکوں میں فوجیوں کا شامل ہونا مسلح افواج کے افکار و خیالات میں بنیادی تبدیلی کی علامت تھا۔ اس سلسلے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد پیغامات جاری کر کے فوجیوں کو عوام میں شامل ہونے کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اسلام اور اس کے احکام کے دفاع اور تحفظ کے لیے مسلمان ہم وطنوں کے ساتھ مل کر وطن کو غیروں کے تسلط سے رہائی دلائیں۔ پندرہ جنوری 2001 کو آن لائن کثیر اللسانی دائرۃ المعارف یا انسائیکلوپیڈیا وکیپیڈیا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس دائرۃ المعارف کی تشکیل کا مقصد لوگوں کی معلومات اور آگاہی کو فروغ دینا بتایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص وکیپیڈیا کے لیے مضامین لکھ سکتا ہے، نیز وکیپیڈیا کے مضامین کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ مفت آن لائن دائرۃ المعارف وکیپیڈیا کی ویب سائٹ پر مختلف 290 زبانوں میں مجموعی طور پر 4 کروڑ سے زیادہ مضامین موجود ہیں، اور اس کی ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹوں میں شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وکیپیڈیا کی ویب سائٹ سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹوں میں 5ویں مقام پر ہے۔ وکیپیڈیا کے بانیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ویب سائٹ غیر جانبدار ہے، لیکن وکیپیڈیا کے مضامین جانبدارانہ اور امریکہ اور صہیونی حکومت کی پالیسیوں سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہوتے ہیں۔ وکیپیڈیا کا دفتر امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ہے، اور یہ دائرۃ المعارف خود کو امریکی قوانین کا تابع سمجھتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنایتك وترحمنی بشدی عن معاشی که ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابقیتنی و ان تشرح بکتاب که صدری و تحط به تلاوتهی وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.